بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، اسلام کی عظمت کا اے باپ سنہرا، بی بی فاطمہ زہرا،
ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفع المذنبين، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه المدى، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، وهذه الآية قرأت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد النبي بعد وفاة رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. درود بھیجیے محمد وآل محمد. ایضا گرامی، ایام فاطمیہ ہیں اور یہ غم اہل بیت کے لیے، ان کے اولاد کے لیے، خصوصاً تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا غم ہے. اور اگر اسے عالم اسلام کے ان واقعات میں شمار کیا جائے کہ جس نے عالم اسلام کو سوچنے پہ مجبور کیا، تو بے جانا ہوگا. اس لیے کہ حضرت زہرا مرضیہ، شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی معرفت، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، تب سب تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور میرے اور آپ کے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ بنت رسول خدا کی زندگی میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ حضرت امام زمانہ کن پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ بنت محمد کی زندگی میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. یوں تو وہ بہت سے پہلو کے جو جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور ہستی میں جلوہ گر ہیں، انفرادی، اجتماعی، سیاسی، عبادی، حقوقی، وہ تمام اظہر من الشمس ہیں. لیکن یقیناً یہ بات بھی طے ہے کہ ایک عام انسان کی معرفت میں اور امام معصوم کی شناخت اور معرفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اور کردار اور ان کی زندگی سے ان کے اقوال سے، ان کی باتوں سے بہت سارے نکات اخذ کر سکتے ہیں، لیکن جب امام معصوم یہ کہے کہ بنت محمد کی زندگی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معصوم کی نگاہ میں، اس معصوم کی زندگی کے وہ ناگفتہ پہلو کہ جن پہ پردہ پڑا رہا ہے، جن کو سمجھنے اور دیکھنے اور بیان کرنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، یقیناً ان کو آشکار ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان تین روزہ مجالس میں اپنا عنوان مکتب فاطمی کی بنیادی اصول کو قرار دیا ہے، اور اسی مناسبت سے جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ان آیات الہی میں سے ہے کہ جس کی تلاوت حضرت ام ابیہ سلام اللہ علیہا نے مسجد نبوی میں انصار و مہاجرین کے سامنے اپنے خطاب میں بیان فرمائی تھی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل اللنکرانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کا یہ خطبہ کہ جو مسجد نبوی میں مہاجر و انصار کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا، معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم اس خطبے کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں کہ جو معمولاً بیان نہیں کیے جاتے۔ اہل بیت پر ہونے والے ظلم میں، کہ جس میں اپنے بھی شامل ہیں اور غیر بھی شامل ہیں، اس بنا پر ہم ہمیشہ ان مظالم کو، اس ظلم و ستم کو یاد کرتے ہیں کہ جو در حقیقت دوسروں کی جانب سے یا دشمنوں کی جانب سے اہل بیت پر روا رکھے گئے، لیکن ہم ان زخموں کو، ان دردوں کو، اس علم کو اور اس ظلم کو بھول جاتے ہیں کہ جو ہماری عدم شناخت اور عدم معرفت کی وجہ سے در حقیقت ہم اس کے بنیاد گزار ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جناب زہرا فدک لینے گئی تھیں۔ جناب زہرا کا یہ خطبہ اگر آپ پڑھیں تو ڈیڑھ گھنٹے سے تقریباً زیادہ وقت درکار ہوگا کہ انسان اس کو پڑھے، کہ ایک خاتون، ایک معظمہ، ایک مقدسہ، ایک محدثہ، کہ جس کا اپنا ایک مقام ہے، کردار ہے تاریخ اسلام میں، اسلام کی ابتدا سے کہ جب سے رسول اللہ نے تبلیغ دین کا آغاز کیا ہے، اس خاتون کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اہل بیت پر ہونے والے ظلم جو عدم معرفت کی بنا پر ہیں، ان ظلموں سے ایک ظلم یہ کہ یہ کہا جائے صرف وہ باغ فدک لینے گئی تھی۔ یقیناً جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جن نکات کو اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر فہرست وار بھی ذکر کیا جائے تو وقت تمام ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک نکتہ کہ جس پر بیوی نے احتجاج کیا ہے، حجت لے کے آئی ہیں، دلیل قائم کی ہے، وہ باغ فدک کا مطالبہ تھا، ایک مسئلہ ہے۔ وَإِلَّا اس خطبے میں اہل بیت کی تعریف، رسول اللہ کی تعریف، خدا کی حمد و ثنا، زمانے جاہلیت میں مسلمانوں کا زمانے جاہلیت میں کردار، مہاجر و انصار کی ذمہ داریاں، مہاجر و انصار کا سکوت، خلافت علی، ولایت علی کے غصب پر مسلمانوں کی خاموشی، اور اسی جیسے دوسرے اجتماعی مسائل کو بشمول باغ فدک کے مطالبے کو آپ نے وہاں پر بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے مسائل میں سلسلہ وار بہرحال ان کو اگر ذکر کروں تو وقت گزر جائے گا۔ تو ایک ظلم وہ ہے کہ جو عدم معرفت کی وجہ سے، عدم شناخت کی وجہ سے ہم اپنے عمل سے اہل بیت کے لیے روا رکھتے ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں ہمیں اس درد کو بھی شامل رکھنا چاہیے، اہل بیت کے کچھ درد اور کچھ زخم اور کچھ مصائب وہ ہیں کہ جو چند دنوں اور چند لمحوں کے تھے۔ لقد عظمت الرضیہ، زیارت زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ یہ بہت عظیم مصیبت ہے جو امام حسین علیہ السلام پر وارد ہوئی ہے، بہت عظیم نقصان ہے، لیکن کتنے گھنٹے کا، کتنے دن کا، ختم ہو گیا۔ لیکن وہ ظلم جو میں اور آپ ان کی تأسی کرنے والے، ان کی پیروی کا دم بھرنے والے، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان سے وابستہ افراد، ان کی شناخت نہ رکھنے کے ساتھ، ان کی معرفت سے خالی اور عاری ہونے کے بعد اپنے عمل سے در حقیقت جو ظلم اہل بیت پر روا رکھتے ہیں ہم اسے شمار نہیں کرتے۔ 20 سے زیادہ آیات کی تلاوت فرمائیے، کچھ آیات وہ ہیں جنہیں مکمل بی بی نے تلاوت فرمایا ہے، کچھ آیات وہ ہیں جو موقع محل کی مناسبت سے بی بی نے ان کے کچھ جملوں کو اپنے خطبے میں استعمال کیا ہے۔ حضرت آیت اللہ فاضل لنگرانی فرماتے ہیں کہ تقریباً یہ معجزہ ہے اس خاتون کا جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے، درود بھیجے محمد وآل محمد، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50، افحکم الجاہلیت تبغون، کیا تم زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹنا چاہتے ہو اور اس کا فیصلہ اپنے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے جو وہ صاحبان ایمان اور صاحبان یقین کے لیے کرتا ہے؟ اس بنا پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مہاجر انصار کے سامنے در حقیقت احتجاج لے کے آئیے۔ احتجاج کا جو لفظ ہے وہ اردو میں کچھ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں کسی اور معنی میں یہ وضع کیا گیا۔ احتجاج یعنی حجت لے کر آنا، دلیل لے کر آنا، اپنی بات کے لیے، اپنی دعوے کے اس بات کے لیے۔ اسی لیے بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کا نام احتجاج تبرسی، احتجاج فلاں، احتجاج فلاں، مثال کے طور پر کہ ولایت علی کے اس بات کے لیے کچھ لوگوں نے یہ دلائل قائم کیے تو اس کتاب کو احتجاج کا نام دیا گیا، احتجاج فلاں شخص، مثال کے طور پر۔ احتجاج یعنی حجت لے کر آنا، بی بی حجت قائم کرنا چاہتی تھی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے حلق میں پھندا تھا اور میری آنکھ میں کانٹا تھا، اور میں در حقیقت کہتے تھے کہ علی ظاہری حکومت کے لیے شیفتہ نظر آتا ہے، ظاہری حکومت مجذوب نظر آتا ہے، اگر بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی در حقیقت اقتدار کو چاہنے والا ہے، اگر خاموشی اختیار کرتا ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ علی ڈر گئے، خوف کا شکار ہو گئے، تردید کے شکار ہو گئے۔ ایک ایسے موقع پر ضروری تھا کہ احتجاج کیا جائے، حجت لائی جائے، حجت کو تمام کیا جائے، اور پھر اس کے لیے اولین مدافع ولایت، یعنی وہ بیوی جو سب سے پہلی محافظ ہے، سب سے پہلی مدافع ہے ولایت کی، وہ میدان میں آتی ہے، اور آنے کے بعد اس خطبے میں جو مسجد نبوی میں خلیفہ وقت کے سامنے، مہاجر انصار کے سامنے، اور اس کے علاوہ مدینے میں اپنے حق کے دفاع کے لیے بی بی ارشاد فرماتی ہیں۔ بہت سے کلام ہیں بی بی کے کہ جو در حقیقت خواتین کے زمرے میں، خواتین کے جھٹ مٹ میں، خواتین کی محفلوں میں، یا گھر گھر جا کر بی بی نے جو تحریک چلائی ہے وہاں نقل کیے گئے ہیں، یا وہ خطبہ جو ہماری خطبہ فدق کے نام سے معروف ہے، وہ الا ایک حصہ اس کا میں نے کہا، یہ نظام زندگی ہے۔ اگر ہم مکتب فاطمی کے بنیادی اصول دیکھیں تو اس میں صرف فدق نہیں ہے، فدق کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ کیا بی بی چند درختوں، زمین کے ایک ٹکڑے یا چند میووں کے خاطر ان افراد سے احتجاج کرنے، حجت قائم کرنے گئی تھیں، یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ خود بی بی فرماتی ہیں اور علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ چونکہ اسلام کہتا ہے کہ اپنا حق استعمال کرو، اپنے حق کا دفاع کرو. اسی وجہ سے جناب زہرا سلام اللہ میدان عمل میں وارد ہوتی ہیں اور اپنے حق کا دفاع کرتی ہیں. ان حقوق میں سے ایک حق باغ فدق کا غصب ہونا ہے، ایک حق رسول اللہ کی اولاد کے بارے میں رسول اللہ کے فرمودات کا خیال نہ رکھنا ہے، ایک حق اس میں سے یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی تأسی و پیروی کی جائے. اسی خطبے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس میں آپ نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد اور دوسرے اجتماعی عبادات کے احکام اور ان کے فلسفے کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر آپ فرماتی ہوا جعل اطاعتنا نظام للملہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اطاعت کو، ہماری پیروی کو امت اسلامیہ کے لیے نظام بنایا ہے. وجعل امامتنا امانا للفرقاء، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو تفرقے اور اختلاف سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا. آپ دیکھیں کس طریقے سے، اگر صرف میں ترجمہ ہی پڑھوں اس خطبے کا تو آپ پر یہ بات آیاں ہو جائے گی کہ بی بی کس طریقے سے مسائل کو لے کے آگے. خدا کی حمد و ثنا، نبوت کا اعتراف، زمانے جاہلیت میں لوگوں کے کرتوت، ان کی گمراہی، اور اس کے بعد اسلام کے سورج کا طلوع ہونا، اور پھر نبوت قدر حقیقت دین کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ تمام مسائل وہ ہیں کہ جن کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا. اس بنا پر ضروری ہے کہ مکتب فاطمی کے ان بنیادی اصولوں کو، کہ جن کو کچھ میں نے ابھی بیان کیا، ہر کچھ انشاءاللہ ان دو تین مجالس میں آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا، ان بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول دین محوری ہے، ولایت محوری ہے، ظلم ستیزی ہے، جہالت کا خاتمہ ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے عیاں کیا ہے، پردے اٹھائے ہیں، بیان کیا ہے، ذہنوں پر پڑے ہوئے، عقلوں پر پڑے ہوئے غفلت کے دبیز پردوں کو ہٹانے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی صحیح فرمائی ہے. اس بنا پر مکتب فاطمی کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھنا ہوگا. اور قبل اس کے کہ میں باقاعدہ اپنی گفتگو میں داخل ہوں، یہ تمہید گفتگو تھی، چاہتا ہوں کہ ایک بات کو کہ جو جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، اور ہم جو اہل بیت علیہم السلام کو ملجا و ماوا قرار دیتے ہیں، ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمارے لیے اس نقطے کا سمجھنا اشد ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود یہ نقطہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی زندگی میں مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے. موضوع ہمارا مکتب فاطمی کے بنیادی اصول ہیں. کیوں یہ موضوع چنا گیا، اس کے انتخاب کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کا غم مناتے ہیں، عزا منعقد کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ثواب ہے، اور اس عزا کو بابا کرنے کا، اس غم کو منانے کا کہ جو حق مودت ہے، ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا، اللہ نے ہمیں حکم دی، حق مودت ہے، اسے ادا کرو. تو ہم افراد کے لیے، ہم انسانوں کے لیے کہ جو ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ان بنیادی نکات کو سمجھنا ہوگا کہ بیوی اپنے خطبے کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد.
بلند
جب بھی ہم بات کرتے ہیں سیرت اہل بیت کی تو ہمارے یہاں سیرت کا جو لفظ ہے وہ سورت کے ساتھ آتا ہے، یعنی کردار کے معنی میں آتا ہے، سورت و سیرت، کسی کے بارے میں وہ سورت کا بھی اچھا ہے اور سیرت کا بھی اچھا ہے، لیکن عربی زبان میں سیرت کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، سیرت کردار کو نہیں کہا جاتا، کردار بھی سیرت میں شامل ہے عربی زبان کے لحاظ سے۔ سیر، سیرت سیر سے ہے، سیر یعنی حرکت کرنا، چلنا، سیرت یعنی چلنے کا انداز، چلنے کا طریقہ، چلنے کا اسلوب، یعنی سیرت در حقیقت نوعیت کو بیان کرتا ہے، اس کی نوع کو، اس کی قسم کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں کہا جاتا ہے جلسا جلسۃ الامیر یا جلسا جلسۃ العبد، یعنی وہ بیٹھا عبد یعنی غلام کی طرح، یا وہ بیٹھا بادشاہ کی مانند، یعنی بیٹھنے کی نوعیت کو بیان کیا جا رہا ہے، بیٹھنے کی قسم کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک شخص بادشاہوں کے انداز میں بیٹھتا ہے اور ایک شخص عبد اور غلام کے انداز میں بیٹھتا ہے۔ پس جلسہ، یہ جو جلسہ ہم کہتے ہیں اردو میں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جلسہ، یعنی بیٹھنے کی نوعیت کو بیان کرنا کہ آپ کس طرح بیٹھ رہے ہیں، خوشی کے عالم میں بیٹھ رہے ہیں یا مثال کے طور پر غم کے عالم میں آپ کا یہ بیٹھنا ہے۔ سیرت یعنی بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، زندگی گزارنے کا انداز۔ پس اس انداز میں یہ جو اسلوب ہے، یہ جو روش ہے، یہ طریقہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اسلام میں دو قسم کی عبادات ہیں، ایک وہ عبادات ہیں کہ جن کا طریقہ واضح کر دیا گیا ہے، جن کے احکام مشخص کر دیے گئے ہیں، نماز ایسے پڑھی جائے گی، وضو ایسے کیا جائے گا، روزہ یہ ہے، مبتلات نماز یہ ہیں، شکیات نماز یہ ہیں، مبتلات روزہ یہ ہیں، حج ایسے کیا جائے گا، اگر اتنا مال تمہارے پاس بچ جائے، جو جو اس کی تفصیل ہے، تو اتنے فیصد خمس نکالا جائے گا، اگر جو ہے تمہارے پاس یہ یہ مویشی اور یہ یہ اناج ہیں تو اس کا نصاب یہ ہے کہ اس طریقے سے زکوٰۃ دی جائے۔ ان کا در حقیقت طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ کچھ عبادات وہ ہیں کہ جن کا طریقہ واضح نہیں کیا گیا، کیونکہ ہر زمانے کے لحاظ سے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف کھڑے ہو جاؤ اور کہنے شروع کر دیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ امر بالمعروف ہے، اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتے ہو کہیں کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، نہیں۔ ہر شخص کی ذہنی سطح کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کی نفسیاتی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے، ہر شخص کی صوابدید پر یہ چھوڑا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے انجام دے گا۔ جہاد پہلے زمانے میں پتھروں سے ہوتا تھا یا تلواروں سے ہوتا تھا، لیکن آج زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی رہبر معظم نے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو تقریر فرمائی ہے، اس میں بھی آپ نے اسی نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ قوم جو خود اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہو، اپنے آپ کو تیار نہ کرے، آمادہ نہ کرے، دوسرے اس کے لیے دل سوزی نہیں کریں گے، دوسرے اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ ہمیں خود تیار ہونا ہوگا، ہمیں خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا، اپنی صلاحیتوں کو یکجا کرنا ہوگا۔ تو زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے جہاد کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے عمل کو انجام دینے کے لیے ایک منطق کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اسلوب کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا ہر عمل اس کی بصیرت، اس کے اسلوب، اس کے اعتقاد، اس کے ایمان، اس کی نیت سے جنم لیتا ہے۔ کسی انسان کا اعتقاد، ایمان، نیت جتنی مستحکم ہوگی اس کا عمل بھی اتنا ہی مستحکم ہوگا۔ انسان کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ سو رہا ہو، لیکن نماز فجر کے لیے اٹھ جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نیت مستحکم ہے، اس لیے کہ اس کا ارادہ اٹل ہے، اس لیے کہ اس نے مصمم ارادہ کیا ہے۔ اس بنا پر بات کو مختصر کروں اور منزل کی طرف آگے بڑھوں. ایک وہ عمل ہے جس کا طریقہ کار مشخص کر دی، ایک وہ عمل ہے جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق آپ کی ثوابدید پر اس کی روش کو چھوڑا گیا ہے. یہ دو عمل ہو گئے. اور وہ نقطہ جس کو میں اب بیان کر رہا ہوں وہ ہے عمل کی منطق، عمل کا اسلوب، عمل کی روش. ہمیں اہل بیت کی سیرت کی پیروی کا حکم دیا گیا. سیرت یعنی نوع زندگی، طرز عمل، عمل نہیں طرز عمل. اس لیے کہ اگر صرف عمل کی پیروی کا حکم دیا جاتا تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے بھی عمل بحیثیت عمل رسول اللہ کی کما حق اس طرح پیروی نہیں کی جس طرح رسول